آسان ترجمہ قرآن عظیم مفتی محمد تقی عثمانی. شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان ہے بہت مہربان ہے. سپارہ نمبر 12 سورہ ہود آیت نمبر 5 سے. اور زمین پر چلنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں ہے جس کا رزق اللہ نے اپنے ذمے نہ لے رکھا ہو، اور اس کے مستقل ٹھکانے کو بھی جانتا ہے اور عارضی ٹھکانے کو بھی. ہر بات ایک واضح کتاب میں درج ہے. اور وہی ہے جس نے تمام آسمانوں اور زمین کو 6 دن میں پیدا کیا، جبکہ اس کا عرش پانی پر تھا، تاکہ تمہیں آزمائے کہ عمل کے اعتبار سے تم میں کون زیادہ اچھا ہے. اور اگر تم لوگوں سے یہ کہو کہ تمہیں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جائے گا، تو جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے وہ یہ کہیں گے کہ یہ کھلے جادو کے سوا کچھ نہیں ہے. اور اگر ہم ان لوگوں سے کچھ عرصے کے لیے عذاب کو مؤخر کر دیں، تو وہ یہی کہتے رہیں گے کہ آخر کس چیز نے اس عذاب کو روک رکھا ہے. ارے جس دن وہ عذاب آ گیا تو وہ ان سے ٹلائے نہیں ٹلے گا، اور جس چیز کا یہ مذاق اڑا رہے ہیں وہ ان کو چاروں طرف سے گھیر لے گی. اور جب ہم انسان کو اپنی طرف سے کسی رحمت کا مزہ چکھا دیتے ہیں، پھر وہ اس سے واپس لے لیتے ہیں، تو وہ مایوس اور ناشکرہ بن جاتا ہے. اور اگر اسے کوئی تکلیف پہنچنے کے بعد ہم اسے نعمتوں کا مزہ چکھا دیں، تو وہ کہتا ہے کہ ساری برائیاں مجھ سے دور ہو گئیں. اس وقت وہ اترا کر شیخیاں بگاڑنے لگتا ہے. ہاں، مگر جو لوگ صبر سے کام لیتے ہیں اور نیک عمل کرتے ہیں وہ ایسے نہیں ہیں، ان کو مغفرت اور بڑا اجر نصیب ہوگا. پھر اے پیغمبر، جو وحی تم پر نازل کی جا رہی ہے، کہ کیا یہ ممکن ہے کہ تم اس کا کوئی حصہ چھوڑ بیٹھو اور اس سے تمہارا دل تنگ ہو جائے؟ کیونکہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ ان محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی خزانہ کیوں نازل نہیں ہوا، یا کوئی فرشتہ ان کے ساتھ کیوں نہیں آیا؟ تم تو ایک آگاہ کرنے والے ہو، اور اللہ ہے جو ہر چیز کا مکمل اختیار رکھتا ہے. بھلا کیا یہ لوگ یوں کہتے ہیں کہ یہ وحی اس پیغمبر نے اپنی طرف سے گھڑ لی ہے؟ اے پیغمبر، ان سے کہہ دو کہ پھر تم بھی اس جیسی گھڑی ہوئی 10 صورتیں بنا لو، اور اس کام میں مدد کے لیے اللہ کے سوا جس کسی کو بلا سکو بلا لو، اگر تم سچے ہو. اس کے بعد اگر یہ تمہاری بات قبول نہ کریں، تو اے لوگوں، یقین کر لو کہ یہ وحی صرف اللہ کے علم سے اتری ہے، اور یہ کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. تو کیا اب تم فرما بردار بنو گے؟ جو لوگ صرف دنیاوی زندگی اور اس کی سچ دھج چاہتے ہیں، ہم ان کے اعمال کا پورا پورا سلا اسی دنیا میں بھگتا دیں گے، اور یہاں ان کے حق میں کوئی کمی نہیں ہوگی. یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے آخرت میں دوزخ کے سوا کچھ نہیں ہے، اور جو کچھ کارگزاری انہوں نے کی تھی وہ آخرت میں بیکار ہو جائے گی، اور جو عمل وہ کر رہے ہیں آخرت کے لحاظ سے کل عدم ہے. بھلا بتاؤ کہ وہ شخص ان کے برابر کیسے ہو سکتا ہے جو اپنے رب کی طرف سے آئی ہوئی روشن ہدایت یعنی قرآن پر قائم ہو، جس کے پیچھے اس کی حقانیت کا ایک ثبوت تو خود اسی میں آیا ہے، اور اس سے پہلے موسیٰ کی کتاب بھی اس کی حقانیت کا ثبوت ہے، جو لوگوں کے لیے قابل اعتبار اور باعث رحمت تھی. ایسے لوگ اس قرآن پر ایمان رکھتے ہیں، اور ان گروہوں میں سے جو شخص اس کا انکار کرے تو دوزخ ہی اس کی طے شدہ جگہ ہے. لہٰذا اس قرآن کے بارے میں کسی شک میں نہ پڑو. یقین رکھو کہ یہ حق ہے جو تمہارے پروردگار کی طرف سے آیا ہے، لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لا رہے. اور اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے؟ ایسے لوگوں کی ان کے رب کے پاس پیشی ہوگی، اور گواہی دینے والے کہیں گے کہ یہ ہیں وہ لوگ جنہوں نے اپنے پروردگار پر جھوٹی باتیں لگائی تھیں. سب لوگ سن لیں کہ اللہ کی لعنت ہے ان ظالموں پر جو اللہ کے راستے سے دوسروں کو روکتے تھے اور اس میں کجی تلاش کرتے تھے، اور آخرت کے تو وہ بالکل ہی منکر تھے. ایسے لوگ روئے زمین پر کہیں بھی اللہ سے بچ کر نہیں نکل سکتے، اور اللہ کے سوا انہیں کوئی مدد یار و مددگار میسر نہیں آ سکتے. ان کو دگنا عذاب دیا جائے گا. یہ حق بات کو نفرت کی وجہ سے نہ سن سکتے تھے اور نہ ان کو حق سمجھائی دیتا تھا. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی جانوں کے لیے گھاٹے کا سودا کر لیا تھا، اور جو معبود انہوں نے گھر رکھے تھے انہیں ان کا کوئی سراغ نہیں ملے گا. لا محالہ یہی لوگ ہیں جو آخرت میں سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والے ہیں. دوسری طرف جو لوگ ایمان لائے ہیں اور انہوں نے نیک عمل کیے ہیں، وہ اپنے پروردگار کے آگے جھک کر مطمئن ہو گئے ہیں، تو وہ جنت کے بسنے والے ہیں، وہ ہمیشہ اسی میں رہیں گے. ان دو گروہوں کی مثال ایسی ہے جیسے ایک اندھا اور بہرا ہو، اور دوسرا دیکھتا بھی ہو سنتا بھی ہو، کیا یہ دونوں اپنی حالت میں برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا پھر بھی تم عبرت حاصل نہیں کرتے؟ اور ہم نے نوح کو ان کی قوم کے پاس یہ پیغام دے کر بھیجا کہ میں تمہیں اس بات سے صاف صاف آگاہ کرنے والا پیغمبر ہوں کہ اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرو، یقین جانو مجھے تم پر ایک دکھ دینے والے دن کے عذاب کا اندیشہ ہے۔ اس پر ان کی قوم کے وہ سردار لوگ جنہوں نے کفر اختیار کر لیا تھا کہنے لگے کہ ہمیں تو اس سے زیادہ تم میں کوئی بات نظر نہیں آ رہی کہ تم ہم جیسے ہی ایک انسان ہو، اور ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ صرف وہ لوگ تمہارے پیچھے لگے ہیں جو ہم میں سے سب سے زیادہ بے حیثیت ہیں، اور وہ بھی سطحی طور پر رائے قائم کر کے، اور ہمیں تم میں کوئی ایسی بات بھی دکھائی نہیں دیتی جس کی وجہ سے ہم پر تمہیں کوئی فضیلت حاصل ہو، بلکہ ہمارا خیال تو یہ ہے کہ تم سب جھوٹے ہو۔ نوح نے کہا، اے میری قوم، ذرا مجھے یہ بتاؤ کہ اگر میں اپنے پروردگار کی طرف سے آئی ہوئی ایک روشن ہدایت پر قائم ہوں اور اس نے مجھے خاص اپنے پاس سے ایک رحمت یعنی نبوت عطا فرمائی ہے، پھر بھی وہ تمہیں سمجھائی نہیں دے رہی، تو کیا ہم اس کو تم پر زبردستی مسلط کر دیں جبکہ تم اسے ناپسند کرتے ہو؟ اور اے میری قوم، میں اس تبلیغ پر تم سے کوئی مال نہیں مانگتا، میرا اجر اللہ کے سوا کسی اور نے ذمہ نہیں لیا، اور جو لوگ ایمان لا چکے ہیں میں ان کو دھتکارنے والا نہیں ہوں، ان سب کو اپنے رب سے جا ملنا ہے، لیکن میں تو یہ دیکھ رہا ہوں کہ تم ایسے لوگ ہو جو نادانی کی باتیں کر رہے ہو، اور اے میری قوم، اگر میں ان لوگوں کو دھتکاروں تو کون مجھے اللہ کی پکڑ سے بچائے گا؟ کیا تم پھر بھی دھیان نہیں دو گے؟ اور میں تم سے یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ میرے قبضے میں اللہ کے خزانے ہیں، نہ میں غیب کی ساری باتیں جانتا ہوں، اور نہ میں تم سے یہ کہہ رہا ہوں کہ میں کوئی فرشتہ ہوں۔ اور جن لوگوں کو تمہاری نگاہیں حقیر سمجھتی ہیں ان کے بارے میں بھی میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ اللہ انہیں کبھی کوئی بھلائی عطا نہیں کرے گا، ان کے دلوں میں جو کچھ ہے اس سے اللہ سب سے زیادہ جانتا ہے، اگر میں ان کے بارے میں ایسی باتیں کہوں تو میرا شمار یقیناً ظالموں میں ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ اے نوح، تم ہم سے بحث کر چکے اور بہت بحث کر چکے، اب اگر تم سچے ہو تو لے آ وہ عذاب جس کی دھمکی ہمیں دے رہے ہو۔ نوح نے کہا کہ اسے تو اللہ ہی تمہارے پاس لے کر آئے گا اگر چاہے گا، اور تم اسے بے بس نہیں کر سکتے، اگر میں تمہاری خیر خواہی کرنا چاہوں تو میری خیر خواہی اس صورت میں تمہارے کوئی کام نہیں آ سکتی جب اللہ ہی نے تمہاری ضد اور ہٹ دھرمی کی وجہ سے تمہیں گمراہ کرنے کا ارادہ کر لیا ہو، وہی تمہارا پروردگار ہے اور اسی کے پاس تمہیں واپس لے جایا جائے گا۔ بھلا کیا عرب کے یہ کافر لوگ کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قرآن اپنی طرف سے گھڑ لیا ہے؟ اے پیغمبر، کہہ دو کہ اگر میں نے اسے گھڑا ہوگا تو میرے جرم کا وبال مجھی پر ہوگا، اور جو جرم تم کر رہے ہو میں اس کا ذمہ دار نہیں ہوں۔ اور نوح کے پاس وہی بھیجی گئی کہ تمہاری قوم میں سے جو لوگ اب تک ایمان لا چکے ہیں ان کے سوا اب کوئی اور ایمان نہیں لائے گا، لہٰذا جو حرکتیں یہ لوگ کرتے رہے ہیں تم ان پر صدمہ نہ کرو، اور ہماری نگرانی میں اور ہماری وہی کی مدد سے کشتی بناؤ، اور جو لوگ ظالم بن چکے ہیں ان کے بارے میں مجھ سے کوئی بات نہ کرنا، یہ اب غرق ہو کر رہیں گے۔ چنانچہ وہ کشتی بنانے لگے، اور جب بھی ان کی قوم کے کچھ سردار ان کے پاس سے گزرتے تھے تو ان کا مذاق اڑاتے تھے۔ نوح نے کہا کہ اگر تم ہم پر ہنستے ہو تو جیسے تم ہنس رہے ہو اسی طرح ہم بھی تم پر ہنستے ہیں، ان قریب تمہیں پتہ چل جائے گا کہ کس پر وہ عذاب آ رہا ہے جو اسے رسوا کر کے رکھ دے گا، اور کس پر وہ قہر نازل ہونے والا ہے جو کبھی ٹل نہیں سکے گا، یہاں تک کہ جب ہمارا حکم آ گیا اور تنور ابل پڑا۔ تو ہم نے نوح سے کہا کہ اس کشتی میں ہر قسم کے جانوروں میں سے دو دو کے جوڑے سوار کر لو، اور تمہارے گھر والوں میں سے جن کے بارے میں پہلے کہا جا چکا ہے کہ وہ کفر کی وجہ سے غرق ہوں گے ان کو چھوڑ کر باقی گھر والوں کو بھی، اور جتنے لوگ ایمان لائے ہیں ان کو بھی ساتھ لے لو، اور تھوڑے ہی سے لوگ تھے جو ان کے ساتھ ایمان لائے تھے۔ اور نوح نے ان سب سے کہا کہ اس کشتی میں سوار ہو جاؤ، اس کا چلنا بھی اللہ ہی کے نام سے ہے اور لنگر ڈالنا بھی، یقین رکھو کہ میرا پروردگار بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ اور وہ کشتی پہاڑوں جیسی موجوں کے درمیان چلی جاتی تھی، اور نوح نے اپنے اس بیٹے کو جو سب سے الگ تھا آواز دی کہ بیٹے ہمارے ساتھ سوار ہو جاؤ اور کافروں کے ساتھ نہ رہو۔ وہ بولا، میں ابھی کسی پہاڑ کی پناہ لے لوں گا جو مجھے پانی سے بچا لے گا. نو نے کہا, آج اللہ کے حکم سے کوئی کسی کو بچانے والا نہیں ہے سوائے اس کے جس پر وہ ہی رحم فرما دے. اس کے بعد ان کے درمیان موج حائل ہو گئی اور ڈوبنے والوں میں وہ بھی شامل ہوا. اور حکم ہوا کہ اے زمین اپنا پانی نگل لے اور اے آسمان تھم جا. چنانچہ پانی اتر گیا اور سارا قصہ چکا دیا گیا. کشتی جودی پہاڑی پر آ ٹھہری اور کہہ دیا گیا کہ بربادی ہے اس قوم کی جو ظالم ہو. اور نوح نے اپنے پروردگار کو پکارا اور کہا کہ اے میرے پروردگار, میرا بیٹا میرے گھر ہی کا ایک فرد ہے اور بے شک تیرا وعدہ سچا ہے اور تو سارے حاکموں سے بڑھ کر حاکم ہے. اللہ نے فرمایا, اے نوح یقین جانو وہ تمہارے گھر والوں میں سے نہیں ہے, وہ تو ناپاک عمل کا پلندہ ہے. لہٰذا مجھ سے ایسی چیز نہ مانگو جس کی تمہیں خبر نہیں. میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ نادانوں میں شامل نہ ہو. نوح نے کہا, میرے پروردگار میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں اس بات سے کہ آئندہ آپ سے وہ چیز مانگوں جس کا مجھے علم نہیں, اور اگر آپ نے میری مغفرت نہ فرمائی اور مجھ پر رحم نہ کیا تو میں بھی ان لوگوں میں شامل ہو جاؤں گا جو برباد ہو گئے ہیں. فرمایا گیا کہ اے نوح اب کشتی سے اتر جاؤ, ہماری طرف سے وہ سلامتی اور برکتیں لے کر جو تمہارے لیے بھی ہیں اور تمہارے ساتھ جتنی قومیں ہیں ان کے لیے بھی. اور کچھ قومیں ایسی ہیں جن کو ہم دنیا میں لطف اٹھانے کا موقع دیں گے, پھر ان کو ہماری طرف سے ایک دردناک عذاب آ پکڑے گا. اے پیغمبر, یہ غیب کی باتیں ہیں جو ہم تمہیں وحی کے ذریعے بتا رہے ہیں. یہ باتیں نہ تم اس سے پہلے جانتے تھے نہ تمہاری قوم, لہٰذا صبر سے کام لو اور آخری انجام متقیوں ہی کے حق میں ہوگا. اور قوم عاد کے پاس ہم نے ان کے بھائی ہود کو پیغمبر بنا کر بھیجا. انہوں نے کہا, اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو, اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے, تمہاری حقیقت اس کے سوا کچھ نہیں کہ تم نے جھوٹی باتیں تراش رکھی ہیں. اے میری قوم میں تم سے اس تبلیغ پر کوئی اجرت نہیں مانگتا, میرا اجر کسی اور نے نہیں اس ذات نے اپنے ذمہ لیا ہے جس نے مجھے پیدا کیا ہے, کیا پھر بھی تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ اے میری قوم اپنے پروردگار سے گناہوں کی معافی مانگو پھر اس کی طرف رجوع کرو, وہ تم پر آسمان سے موسلا دار بارشیں برسائے گا اور تمہاری موجودہ قوت میں مزید قوت کا اضافہ کرے گا, اور مجرم بن کر منہ نہ موڑو. انہوں نے کہا, اے ہود تم ہمارے پاس کوئی روشن دلیل لے کر نہیں آئے اور ہم اپنے خداؤں کو صرف تمہارے کہنے سے چھوڑنے والے نہیں ہیں اور نہ ہم تمہاری بات پر ایمان لا سکتے ہیں. ہم تو اس کے سوا کچھ اور نہیں کہہ سکتے کہ ہمارے خداؤں میں سے کسی نے تمہیں بری طرح جھپٹے میں لے لیا ہے. ہود نے کہا, میں اللہ کو گواہ بناتا ہوں اور تم بھی گواہ رہو کہ تم اللہ کے سوا جس جس کو اس کی خدائی میں شریک مانتے ہو میں اس سے بری ہوں. اب تم سب کے سب مل کر میرے خلاف چالیں چل لو اور مجھے ذرا مہلت نہ دو. میں نے تو اللہ پر بھروسہ کر رکھا ہے جو میرا بھی پروردگار ہے اور تمہارا بھی پروردگار. زمین پر چلنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں جس کی چوٹی اس کے قبضے میں نہ ہو. یقیناً میرا پروردگار سیدھے راستے پر ہے. پھر بھی اگر تم منہ موڑتے ہو تو جو پیغام دے کر مجھے تمہارے پاس بھیجا گیا تھا میں نے وہ تمہیں پہنچا دیا ہے, اور تمہارے کفر کی وجہ سے میرا پروردگار تمہاری جگہ کسی اور قوم کو یہاں بسا دے گا اور تم اس کا کچھ نہ بگاڑ سکو گے. بے شک میرا پروردگار ہر چیز کی نگرانی کرتا ہے. اور آخر کار جب ہمارا حکم آ گیا تو ہم نے اپنی رحمت کے ذریعے ہود کو اور جو لوگ ان کے ساتھ ایمان لائے تھے ان کو بچا لیا اور انہیں ایک سخت عذاب سے نجات دے دی. یہ تھے آد کے لوگ جنہوں نے اپنے پروردگار کی نشانیوں کا انکار کیا اور اس کے پیغمبروں کی نافرمانی کی, اور ہر ایسے شخص کا حکم مانا جو پرلے درجے کا جابر اور حق کا پکا دشمن تھا. اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اس دنیا میں بھی پھٹکار ان کے پیچھے لگا دی گئی اور قیامت کے دن بھی. یاد رکھو کہ قوم عاد نے اپنے رب کے ساتھ کفر کا معاملہ کیا تھا. یاد رکھو کہ بربادی عاد ہی کی ہوئی جو ہود کی قوم تھی. اور قوم سمود کے پاس ہم نے ان کے بھائی سوالے کو پیغمبر بنا کر بھیجا. انہوں نے کہا, اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو, اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے, اسی نے تم کو زمین سے پیدا کیا اور اس میں تمہیں آباد کیا, لہٰذا اسے اپنے اس سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو پھر اس کی طرف رجوع کرو. یقین رکھو کہ میرا رب تم سے قریب بھی ہے, دعائیں قبول کرنے والا بھی. وہ کہنے لگے, اے سوالے इससे पहले तुम तो हमारे दरमियान इस तरह रहे हो कि तुमसे बड़ी उम्मीदें वाबस्ता थी। जिन बुतों की इबादत हमारे बाप दादा करते आए हैं, क्या तुम हमें उनकी इबादत करने से मना करते हो? जिस बात की तुम दावत दे रहे हो, उसके बारे में तो हमें ऐसा शक है जिसने हमें इस्तेराब में डाल दिया है। स्वाले ने कहा, ऐ मेरी कौम, ज़रा मुझे ये बताओ कि अगर मैं अपने परवेदिगार की तरफ से आई हुई एक रोशन हदायत पर कायम हूँ और उसने मुझे ख़ास अपने पास से एक रहमत यानि नबुवत अता फरमाई है, फिर भी अगर मैं उसकी नाफरमानी करूँ तो कौन है जो मुझे अल्लाह की पकड़ से बचा ले? लिहाजा तुम मेरे फ़राइज़ से रोक कर बर्बादी में मुब्तला करने के सिवा मुझे और क्या दे रहे हो? और ऐ मेरी कौम, ये अल्लाह की ऊँटनी तुम्हारे लिए एक निशानी बनकर आई है, लिहाजा इसको आज़ाद छोड़ दो कि ये अल्लाह की ज़मीन में खाती फिरे और इसको बुरे इरादे से छूना भी नहीं, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हें अनकरीब आने वाला आज़ाब आ पकड़े। फिर हुआ ये कि उन्होंने इसको उसको मार डाला। चुनांचे सोहले ने कहा कि तुम अपने घरों में 3 दिन और मज़े कर लो, उसके बाद आज़ाब आएगा और ये एक ऐसा वादा है जिसे कोई झूठा नहीं कर सकता। फिर जब हमारा हुक्म आ गया तो हमने सोहले को और उनके साथ जो ईमान लाए थे उनको अपनी ख़ास रहमत के ज़रिए निजात दी और उस दिन की रसवाई से बचा लिया। यकीनन तुम्हारा परवेदिगार बड़ी कुव्वत का, बड़े इक्तदार का मालिक है, और जिन लोगों ने जुल्म का रास्ता अपनाया था उनको एक चिंगाड़े ने आ पकड़ा, जिसके नतीजे में वो अपने घरों में इस तरह ऊंधे पड़े रह गए जैसे कभी वहाँ बसे ही ना थे। याद रखो कि समूद ने अपने रब के साथ कुफर का मामला किया था, याद रखो कि बर्बादी समूद ही की हुई। और हमारे फरिश्ते इंसानी शक्ल में इब्राहिम के पास बेटा पैदा होने की खुशखबरी लेकर आए। उन्होंने सलाम कहा, इब्राहिम ने भी सलाम कहा। फिर इब्राहिम को कुछ देर नहीं गुजरी थी कि वो उनकी मेहमानी के लिए एक भुना हुआ बिछड़ा ले आए, मगर जब देखा कि उनके हाथ उस बिछड़े की तरफ नहीं बढ़ रहे तो वो इनसे खिटक गए और उनकी तरफ से दिल में खौफ महसूस किया। फरिश्तों ने कहा, डरिए नहीं, हमें आपको बेटे की खुशखबरी सुनाने और लूत के कौम के पास भेजा गया है। और इब्राहिम की बीवी खड़ी हुई थी, वो हंस पड़ी। तो हमने उन्हें दोबारा इसहाक की और इसहाक के बाद याकूब की पैदाइश की खुशखबरी दी। वो कहने लगी, हाय, क्या मैं इस हालत में बच्चा जनूंगी कि मैं बूढ़ी हूँ और ये मेरे शौहर हैं जो खुद बुढ़ापे की हालत में हैं? वाकई ये तो बड़ी अजीब बात है। फरिश्तों ने कहा, क्या आप अल्लाह के हुक्म पर ताज्जुब कर रही हैं? आप जैसे मुकद्दस घराने में अल्लाह की रहमत और बरकतें ही बरकतें हैं, बेशक वो हर तारीफ का मुस्तहिक, बड़ी शान वाला है। फिर जब इब्राहिम से घबराहट दूर हुई और उनको खुशखबरी मिल गई तो उन्होंने हमसे लूत के कौम के बारे में नास के तौर पर झगड़ना शुरू कर दिया। हकीकत ये है कि इब्राहिम बड़े बुर्दबार, अल्लाह की याद में बड़ी आहें भरने वाले और हर वक्त हमसे लौ लगाए हुए थे। हमने उनसे कहा, इब्राहिम, इस बात को जाने दो, यकीन कर लो कि तुम्हारे रब का हुक्म आ चुका है और इन लोगों पर ऐसा अजाब आकर रहेगा जिसको कोई पीछे नहीं लौटा सकता। और जब हमारे फरिश्ते लूत के पास पहुंचे तो वो उनकी वजह से घबराए, उनका दिल परेशान हुआ और वो कहने लगे कि आज का ये दिन बहुत कठिन है। और उनके कौम के लोग उनके पास दौड़ते हुए आए, और इससे पहले वो बुरे काम किया ही करते थे। लूत ने कहा, ऐ मेरी कौम के लोगों, ये मेरी बेटियां मौजूद हैं, ये तुम्हारे लिए कहीं ज़्यादा पाकीज़ा हैं, इसलिए अल्लाह से डरो और मेरे मेहमानों के मामले में मुझे रुस्वा ना करो। क्या तुम में कोई एक भी भला आदमी नहीं है? कहने लगे, तुम्हें मालूम है कि तुम्हारी बेटियों से हमें कुछ मतलब नहीं और तुम खूब जानते हो कि हम क्या चाहते हैं। लूत ने कहा, काश कि मेरे पास तुम्हारे मुकाबले में कोई ताकत होती या मैं किसी मजबूत सहारे की पनाह ले सकता। अब फरिश्तों ने लूत से कहा, ऐ लूत, हम तुम्हारे परवेदिगार के भेजे हुए फरिश्ते हैं, ये काफिर लोग हरगिज़ तक तुम तक रिसाई हासिल नहीं कर सकेंगे, लिहाजा तुम रात के किसी हिस्से में अपने घर वालों को लेकर बस्ती से रवाना हो जाओ और तुम में से कोई पीछे मुड़कर भी ना देखे। हाँ, मगर तुम्हारी बीवी तुम्हारे साथ नहीं जाएगी, उस पर भी वही मुसीबत आने वाली है जो और लोगों पर आ रही है। यकीन रखो कि इन पर आज़ाब नाजिल करने के लिए सुबह का वक्त मुकर्रर है। क्या सुबह बिल्कुल नज़दीक नहीं आ गई? फिर जब हमारा हुक्म आ गया तो हमने इस ज़मीन के ऊपर वाले हिस्से को नीचे वाले हिस्से में तब्दील कर दिया और इन पर पक्की मिट्टी के तह बर तह پتھر برسائے جن پر تمہارے رب کی طرف سے نشان لگے ہوئے تھے، اور یہ بستی مکہ کے ان ظالموں سے کچھ دور نہیں ہے، اور مدین کی طرف ہم نے ان کے بھائی شعیب کو پیغمبر بنا کر بھیجا۔ انہوں نے ان سے کہا کہ اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے، اور ناپ تول میں کمی مت کیا کرو۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ تم لوگ خوشحال ہو، اور مجھے تم پر ایک ایسے دن کے عذاب کا خوف ہے جو تمہیں چاروں طرف سے گھیر لے گا۔ اور اے میری قوم کے لوگوں، ناپ تول پورا پورا کیا کرو، اور لوگوں کو ان کی چیزیں گھٹا کر نہ دیا کرو، اور زمین میں فساد پھیلاتے مت پھرا کرو۔ اگر تم میری بات مانو تو لوگوں کا حق ان کو دینے کے بعد جو کچھ اللہ کا دیا بچ رہے وہ تمہارے حق میں کہیں بہتر ہے، اور اگر نہ مانو تو میں تم پر پہرہ دار مقرر نہیں ہوا ہوں۔ وہ کہنے لگے، اے شعیب، کیا تمہاری نماز تمہیں یہ حکم دیتی ہے کہ ہمارے باپ دادا جن کی عبادت کرتے آئے تھے ہم انہیں بھی چھوڑ دیں، اور اپنے مال و دولت کے بارے میں جو کچھ ہم چاہیں وہ بھی نہ کریں؟ واقعی تم تو بڑے عقل مند نیک چلن آدمی ہو۔ شعیب نے کہا، اے میری قوم کے لوگوں، ذرا مجھے یہ بتاؤ کہ اگر میں اپنے پروردگار کی طرف سے ایک روشن دلیل پر قائم ہوں، اور اس نے خاص اپنے پاس سے مجھے اچھا رزق عطا فرمایا ہے، تو پھر میں تمہارے غلط طریقے پر کیوں چلوں؟ اور میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے کہ میں جس بات سے تمہیں منع کر رہا ہوں تمہارے پیچھے جا کر وہی کام خود کرنے لگوں۔ میرا مقصد اپنی استطاعت کی حد تک اصلاح کے سوا کچھ نہیں ہے، اور مجھے جو کچھ توفیق ہوتی ہے صرف اللہ کی مدد سے ہوتی ہے۔ اسی پر میں نے بھروسہ کر رکھا ہے، اور اسی کی طرف میں ہر معاملے میں رجوع کرتا ہوں۔ اور اے میری قوم، میرے ساتھ ضد کا جو معاملہ تم کر رہے ہو، وہ کہیں تمہیں اس انجام تک نہ پہنچا دے کہ تم پر بھی ویسی ہی مصیبت نازل ہو جیسے نوح کی قوم پر، یا ہود کی قوم پر، یا صالح کی قوم پر نازل ہو چکی ہے، اور لوط کی قوم تو تم سے کچھ دور بھی نہیں ہے۔ تم اپنے رب سے معافی مانگو، پھر اسی کی طرف رجوع کرو۔ یقین رکھو کہ میرا رب بڑا مہربان، بہت محبت کرنے والا ہے۔ وہ بولے، اے شعیب، تمہاری بہت سی باتیں تو ہماری سمجھ ہی میں نہیں آتی، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ تم ہمارے درمیان ایک کمزور آدمی ہو، اور اگر تمہارا خاندان نہ ہوتا تو ہم تمہیں پتھر مار مار کر ہلاک کر دیتے، ہم پر تمہارا کچھ زور نہیں چلتا۔ شعیب نے کہا، اے میری قوم، کیا تم پر میرے خاندان کا دباؤ اللہ سے زیادہ ہے، اور اس کو تم نے بالکل ہی پس پشت ڈال رکھا ہے؟ یقین جانو کہ جو کچھ تم کر رہے ہو میرا پروردگار اس سب کا پورا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ اور اے میری قوم، تم اپنے حال پر رہ کر جو چاہو عمل کیے جاؤ، میں بھی اپنے طریقے کے مطابق عمل کر رہا ہوں۔ ان قریب تمہیں پتہ چل جائے گا کہ کس پر وہ عذاب نازل ہوگا جو اسے رسوا کر کے رکھ دے گا، اور کون ہے جو جھوٹا ہے۔ اور تم بھی انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کر رہا ہوں۔ اور آخر کار جب ہمارا حکم آ پہنچا تو ہم نے شعیب کو اور ان کے ساتھ جو ایمان لائے تھے ان کو اپنی خاص رحمت سے بچا لیا، اور جن لوگوں نے ظلم کیا تھا انہیں ایک چنگاڑے نے آ پکڑا، اور وہ اپنے گھروں میں اس طرح اوندھے منہ گرے رہ گئے جیسے کبھی وہاں بسے ہی نہ تھے۔ یاد رکھو، مدین کی بھی ویسی ہی بربادی ہوئی جیسی بربادی سمود کی ہوئی تھی، اور ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیوں اور روشن دلیل کے ساتھ پیغمبر بنا کر فرعون اور اس کے سرداروں کے پاس بھیجا، تو انہوں نے فرعون ہی کی بات مان لی، حالانکہ فرعون کی بات کوئی ٹھکانے کی بات نہیں تھی۔ وہ قیامت کے دن اپنی قوم کے آگے آگے ہوگا، اور ان سب کو دوزخ میں لا اتارے گا، اور وہ بدترین گھاٹ ہے جس پر کوئی اترے، اور پھٹکار اس دنیا میں بھی ان کے پیچھے لگا دی جائے گی، اور قیامت کے دن بھی۔ یہ بدترین صلہ ہے جو کسی کو دیا جائے۔ یہ ان بستیوں کے کچھ حالات ہیں جو ہم تمہیں سنا رہے ہیں۔ ان میں سے کچھ بستیاں وہ ہیں جو ابھی بھی اپنی جگہ کھڑی ہیں، اور کچھ کٹی ہوئی فصل کی طرح بے نشان بن چکی ہیں، اور ان پر ہم نے کوئی ظلم نہیں کیا، بلکہ انہوں نے خود اپنی جانوں پر ظلم کیا تھا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جب تمہارے پروردگار کا حکم آیا تو جن معبودوں کو وہ اللہ کے بجائے پکارا کرتے تھے وہ ان کے ذرا بھی کام نہ آئے، اور انہوں نے ان کو تباہی کے سوا اور کچھ نہیں دیا۔ اور جو بستیاں ظالم ہوتی ہیں، تمہارا رب جب ان کو گرفت میں لیتا ہے تو اس کی پکڑ ایسی ہی ہوتی ہے۔ واقعی اس کی پکڑ بڑی دردناک، بڑی سخت ہے۔ ان ساری باتوں میں اس شخص کے لیے بڑی عبرت ہے جو آخرت کے عذاب سے ڈرتا ہو۔ वो ऐसा दिन होगा जिसके लिए तमाम लोगों को इकट्ठा किया जाएगा, और वो ऐसा दिन होगा जिसे सब के सब खुली आंखों देखेंगे। हमने उसे मुलतवी किया है तो बस एक गिनी चुनी मुद्दत के लिए मुलतवी किया है। जब वो दिन आ जाएगा तो कोई अल्लाह की इजाज़त के बगैर बात नहीं कर सकेगा। फिर उनमें कोई बदहाल होगा और कोई खुशहाल, चुनांचे जो बदहाल होंगे वो दोज़ख में होंगे, जहाँ उनके चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आएंगी। ये उसमें हमेशा हमेशा रहेंगे जब तक आसमान और ज़मीन कायम है, इलाया कि तुम्हारे रब ही को कुछ और मंजूर हो। यकीनन तुम्हारा रब जो इरादा कर ले इस पर अच्छी तरह अमल करता है। और जो लोग खुशहाल होंगे वो जन्नत में होंगे, जिसमें वो हमेशा हमेशा रहेंगे जब तक आसमान और ज़मीन कायम है, इलाया कि तुम्हारे रब ही को कुछ और मंजूर हो। ये एक ऐसी अता होगी जो कभी ख़त्म होने में नहीं आएगी। लिहाजा ऐ पैगंबर, ये मुशरिकीन जिन बुतों की इबादत करते हैं, इनके बारे में ज़रा भी शक में ना रहना। ये तो इसी तरह इबादत कर रहे हैं जैसे इनके बाप दादा पहले ही इबादत किया करते थे। और यकीन रखो कि हम इन सब को इनका हिस्सा पूरा पूरा चुका देंगे, जिसमें कोई कमी नहीं की जाएगी। और हमने मूसा को किताब दी थी तो इसमें भी इख्तलाफ किया गया था। और अगर तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से एक बात पहले ही तय ना हो चुकी होती कि इनको पूरा आज़ाब आखरत में दिया जाएगा, तो इनका फैसला यहीं दुनिया में हो चुका होता। और ये लोग इसके बारे में अभी तक सख्त किस्म के शक में पड़े हुए हैं। और यकीन रखो कि सब लोगों का मामला यही है कि तुम्हारा परवरदिगार उनके आमाल का बदला पूरा पूरा देगा। यकीनन वो उनके तमाम आमाल से पूरी तरह बाखबर है। लिहाजा ऐ पैगंबर, जिस तरह तुम्हें हुक्म दिया गया है उसके मुताबिक तुम भी सीधे रास्ते पर साबित कदम रहो, और वो लोग भी जो तौबा करके तुम्हारे साथ हैं, और हद से आगे ना निकलो। यकीन रखो कि जो अमल भी तुम करते हो वो उसे पूरी तरह देखता है। और मुसलमानों, इन जालिम लोगों की तरफ ज़रा भी ना झुकना, कभी दोज़ख की आग तुम्हें भी आ पकड़े और तुम्हें अल्लाह को छोड़कर किसी किस्म के दोस्त मुयस्सर ना आए, फिर तुम्हारी कोई मदद भी ना करे। और ऐ पैगंबर, दिन के दोनों सरों पर और रात के कुछ हिस्सों में नमाज कायम करो, यकीनन नेकियां बुराइयों को मिटा देती हैं। ये एक नसीहत है उन लोगों के लिए जो नसीहत माने। और सब्र से काम लो, इसलिए कि अल्लाह नेकी करने वालों का अजर ज़ाया नहीं करता। तुमसे पहले जो उम्मतें गुजरी हैं, भला उनमें ऐसे लोग क्यों ना हुए जिनके पास इतनी बची कुची समझ तो होती कि वो लोगों को ज़मीन में फसाद मचाने से रोकते। हाँ, थोड़े से लोग थे जिनको हमने आज़ाब से निजात दी थी। और जो लोग ज़ालिम थे वो जिस ऐश व इशरत में थे उसी के पीछे लगे रहे और जराइम का इर्तिकाब करते रहे। और तुम्हारा परवरदिगार ऐसा नहीं है कि बस्तियों पर जुल्म करके उन्हें तबाह कर दे जबकि उनके बाशिंदे सही रविश पर चल रहे हों। और अगर तुम्हारा परवरदिगार चाहता तो तमाम इंसानों को एक ही तरीके का पैरू बना देता, मगर किसी को ज़बरदस्ती किसी दीन पर मजबूर करना हिकमत का तकाजा नहीं है। इसलिए इन्हें अपने इख्तियार से मुख्तलिफ तरीके अपनाने का मौका दिया गया है, और वो अब हमेशा मुख्तलिफ रास्तों पर ही रहेंगे। अलबत्ता जिन पर तुम्हारा परवरदिगार रहम फरमाएगा उनकी बात और है कि अल्लाह उन्हें हक पर कायम रखेगा, और इसी इम्तिहान के लिए उसने उनको पैदा किया है। और तुम्हारे रब की वो बात पूरी होगी जो उसने कही थी कि मैं जहन्नुम को जिन्नात और इंसानों दोनों से भर दूंगा। और ऐ पैगंबर, गुज़िश्ता पैगंबरों के वाक़यात में से वो सारे वाक़यात हम तुम्हें सुना रहे हैं जिनसे हम तुम्हारे दिल को तकवियत पहुँचाएँ। और इन वाक़यात के ज़मन में तुम्हारे पास जो बात आई है वो ख़ुद भी हक है और तमाम मोमिनों के लिए नसीहत और याद दिहानी भी है। और जो लोग ईमान नहीं ला रहे हैं उनसे कहो कि तुम अपनी मौजूदा हालत पर अमल किए जाओ, हम भी अपने तरीके पर अमल कर रहे हैं, और तुम भी अल्लाह के फ़ैसले का इंतज़ार करो, हम भी इंतज़ार करते हैं। आसमानों और ज़मीन में जितने पोशीदा बैद हैं वो सब अल्लाह के इल्म में हैं, और उसी की तरफ सारे मामलात लौटाए जाएंगे। लिहाजा ऐ पैगंबर, उसकी इबादत करो और उस पर भरोसा रखो। और तुम लोग जो कुछ करते हो तुम्हारा परवरदिगार उससे बेखबर नहीं है। सूरह यूसुफ, शुरू अल्लाह के नाम से जो सब पर मेहरबान है बहुत मेहरबान है। आयत नंबर 1 से। ये उस किताब की आयतें हैं जो हक वाज़े करने वाली है। हमने इसको ऐसा कुरान बनाकर उतारा है जो अरबी ज़ुबान में है ताकि तुम समझ सको। ऐ पैगंबर, हमने तुम पर यह कुरान जो वही के ज़रिए भेजा है उसके ज़रिए हम तुम्हें एक बेहतरीन वाक़या सुनाते हैं। جبکہ تم اس سے پہلے اس واقعے سے بالکل بے خبر تھے. یہ اس وقت کی بات ہے جب یوسف نے اپنے والد یعقوب علیہ السلام سے کہا تھا کہ اے ابا جان، میں نے خواب میں 11 ستاروں اور سورج اور چاند کو دیکھا ہے. میں نے دیکھا ہے کہ یہ سب مجھے سجدہ کر رہے ہیں. انہوں نے کہا، بیٹا، اپنا یہ خواب اپنے بھائیوں کو نہ بتانا، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ تمہارے لیے کوئی سازش تیار کریں، کیونکہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے. اور اسی طرح تمہارا پروردگار تمہیں نبوت کے لیے منتخب کرے گا اور تمہیں تمام باتوں کا صحیح مطلب نکالنا سکھائے گا، جس میں خوابوں کی تعبیر کا علم بھی داخل ہے، اور تم پر اور یعقوب کی اولاد پر اپنی نعمت اسی طرح پوری کرے گا جیسے اس نے اس سے پہلے تمہارے ماں باپ اور ابراہیم اور اسحاق پر پوری کی تھی. یقیناً تمہارا پروردگار علم کا بھی مالک ہے، حکمت کا بھی مالک. حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ تم سے یہ واقعہ پوچھ رہے ہیں، ان کے لیے یوسف اور ان کے بھائیوں کے حالات میں بڑی نشانیاں ہیں. یہ اسی وقت کا واقعہ ہے جب یوسف کے ان ستیلے بھائیوں نے آپس میں کہا تھا کہ یقینی طور پر ہمارے والد کو ہمارے مقابلے میں یوسف اور اس کے حقیقی بھائی بنیامین سے زیادہ محبت ہے، حالانکہ ہم ان کے لیے ایک مضبوط جھتا بنے ہوئے ہیں. ہمیں یقین ہے کہ ہمارے والد کسی کھلی غلط فہمی میں مبتلا ہیں. اب اس کا حل یہ ہے کہ یوسف کو قتل ہی کر ڈالو یا اسے کسی اور سرزمین پر پھینک آؤ، تاکہ تمہارے والد کی ساری توجہ خالص تمہاری طرف ہو جائے، اور یہ سب کرنے کے بعد پھر توبہ کر کے نیک بن جاؤ. انہی میں سے ایک کہنے والے نے کہا، یوسف کو قتل تو نہ کرو، البتہ اگر تمہیں کچھ کرنا ہے تو اسے کسی اندھے کنویں میں پھینک آؤ، تاکہ کوئی قافلہ اسے اٹھا کر لے جائے. چنانچہ ان بھائیوں نے اپنے والد سے کہا کہ ابا، یہ آپ کو کیا ہو گیا ہے کہ آپ یوسف کے معاملے میں ہم پر اطمینان نہیں کرتے؟ حالانکہ اس میں کوئی شک نہ ہونا چاہیے کہ ہم اس کے پکے خیر خواہ ہیں. کل آپ اسے ہمارے ساتھ تفریح کے لیے بھیج دیں، تاکہ وہ کھائے پیے اور کچھ کھیل کود لے، اور یقین رکھے کہ ہم اس کی پوری حفاظت کریں گے. یعقوب نے کہا، تم اسے لے جاؤ گے تو مجھے اس کی جدائی کا غم ہوگا، اور مجھے یہ اندیشہ بھی ہے کہ کسی وقت جب تم اس کی طرف سے غافل ہو تو کوئی بھیڑیا اسے کھا جائے. وہ بولے، ہم ایک مضبوط جھتے کی شکل میں ہیں، اگر پھر بھی بھیڑیا اسے کھا جائے تو ہم تو بالکل ہی گئے گزرے ہوئے. پھر ہوا یہ کہ جب وہ ان کو ساتھ لے گئے، اور انہوں نے یہ طے کر ہی رکھا تھا کہ انہیں ایک اندھے کنویں میں ڈال دیں گے، چنانچہ ڈال بھی دیا، تو ہم نے یوسف پر وہی بھیجی کہ ایک وقت آئے گا جب تم ان سب کو جتلاؤ گے کہ انہوں نے یہ کیا کام کیا تھا، اور اس وقت انہیں پتہ بھی نہ ہوگا کہ تم کون ہو. اور رات کو وہ سب اپنے باپ کے پاس روتے ہوئے پہنچے اور کہنے لگے، ابا جی، یقین جانیے ہم دوڑنے کا مقابلہ کرنے چلے گئے تھے، اور ہم نے یوسف کو اپنے سامان کے پاس چھوڑ دیا تھا، اتنے میں ایک بھیڑیا اسے کھا گیا، اور آپ ہماری بات کا یقین نہیں کریں گے چاہے ہم کتنے ہی سچے ہوں. اور وہ یوسف کی قمیض پر جھوٹ موٹ کا خون بھی لگا کر لے آئے. ان کے والد نے کہا، حقیقت یہ نہیں ہے، بلکہ تمہارے دلوں نے اپنی طرف سے ایک بات بنا لی ہے. اب تو میرے لیے صبر ہی بہتر ہے، اور جو باتیں تم بنا رہے ہو ان پر اللہ ہی کی مدد درکار ہے. اور دوسری طرف جس جگہ انہوں نے یوسف کو کنویں میں ڈالا تھا، وہاں ایک قافلہ آیا. قافلے کے لوگوں نے ایک آدمی کو پانی لینے کے لیے بھیجا، اور اس نے اپنا ڈول کنویں میں ڈالا تو وہاں یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر پکار اٹھا، لو خوشخبری سنو، یہ تو ایک لڑکا ہے. اور قافلے والوں نے انہیں ایک تجارت کا مال سمجھ کر چھپا لیا، اور جو کچھ وہ کر رہے تھے اللہ کو اس کا پورا پورا علم تھا. اور پھر انہوں نے یوسف کو بہت کم قیمت میں بیچ دیا، جو گندی کے چند درہم کی شکل میں تھی، اور ان کو یوسف سے کوئی دلچسپی نہیں تھی. اور مصر کے جس آدمی نے انہیں خریدا، اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ اس کو عزت سے رکھنا، مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ ہمیں فائدہ پہنچائے گا، یا پھر ہم اسے بیٹا بنا لیں گے. اس طرح ہم نے اس سرزمین میں یوسف کے قدم جمائے، تاکہ انہیں باتوں کا صحیح مطلب نکالنا سکھائیں، اور اللہ کو اپنے کام پر پورا قابو حاصل ہے، لیکن بہت سے لوگ نہیں جانتے. اور جب یوسف اپنی بھرپور جوانی کو پہنچے تو ہم نے انہیں حکمت اور علم عطا کیا، اور جو لوگ نیک کام کرتے ہیں ان کو ہم اسی طرح بدلہ دیتے ہیں. اور جس عورت کے گھر میں وہ رہتے تھے، اس نے ان کو ورغلانے کی کوشش کی اور سارے دروازوں کو بند کر دیا، اور کہنے لگی، آپ ہی جاؤ. یوسف نے کہا، اللہ کی پناہ، وہ میرا آقا ہے، اس نے مجھے اچھی طرح رکھا ہے. سچی بات یہ ہے کہ جو لوگ ظلم کرتے ہیں انہیں فلاح حاصل نہیں ہوتی. उस औरत ने तो वाज़े तौर पर यूसुफ के साथ बुराई का इरादा कर लिया था और यूसुफ के दिल में भी उस औरत का ख्याल आ चला था अगर वो अपने रब की दलील को ना देख लेते। हमने ऐसा इसलिए किया ताकि उनसे बुराई और बेहयाई का रुख फेर दें, बेशक वो हमारे मुंतखब बंदों में से थे। और दोनों आगे पीछे दरवाजे की तरफ दौड़े और इस कश्मकश में उस औरत ने उनके कमीज को पीछे की तरफ से फाड़ डाला। इतने में दोनों ने इस उस औरत के शौहर को दरवाजे पर खड़ा पाया। उस औरत ने फौरन बात बनाने के लिए अपने शौहर से कहा कि जो कोई तुम्हारी बीवी के साथ बुराई का इरादा करे उसकी सजा इसके सिवा और क्या है कि उसे कैद कर दिया जाए या कोई और दर्दनाक सजा दी जाए। यूसुफ ने कहा, ये खुद थीं जो मुझे वरगला रही थीं, और उस औरत के ख़ानदान ही में से एक गवाही देने वाले ने यह गवाही दी कि अगर यूसुफ की कमीज सामने की तरफ से फटी हो तो औरत सच कहती है और वो झूठे हैं, और अगर इनकी कमीज पीछे की तरफ से फटी है तो औरत झूठ बोलती है और ये सच्चे हैं। फिर जब शौहर ने देखा कि उनकी कमीज पीछे से फटी है तो उसने कहा कि ये तो तुम औरतों की मक्कारी है, वाकई तुम औरतों की मक्कारी बड़ी सख्त है। यूसुफ, तुम इस बात का कुछ ख्याल ना करो, और ए औरत, तुम अपनी गुनाह की माफ़ी मांग, यकीनी तौर पर तू ही खताकार थी। और शहर में कुछ औरतें ये बातें करने लगीं कि अज़ीज़ की बीवी अपने नौजवान ग़ुलाम को वरगला रही है, इस नौजवान की मोहब्बत ने उसे फरियफ्ता कर लिया है, हमारे ख्याल में तो यकीनी तौर पर वो खुली गुमराही में मुब्तला है। चुनांचे जब उस अज़ीज़ की बीवी ने इन औरतों की ये बात सुनी तो उसने पैगाम भेज कर उन्हें अपने घर बुलवा लिया और उनके लिए एक तकियों वाली नशस्त तैयार की और उनमें से हर एक के हाथ में एक चाकू दे दिया और यूसुफ से कहा कि ज़रा बाहर निकल के कर इनके सामने आ जाओ। अब जो इन औरतों ने यूसुफ को देखा तो उन्हें हैरत अंगेज़ हद तक हसीन पाया और उनके हुसन से महबूत होकर अपने हाथ काट डाले और बोल उठी कि माशाल्लाह, ये शख्स कोई इंसान नहीं है, एक काबिल तकरीम फरिश्ते के सिवा ये कुछ और नहीं हो सकता। अज़ीज़ की बीवी ने कहा, अब देखो, ये है वो शख्स जिसके बारे में तुमने मुझे ताने दिए थे। ये बात वाकई सच है कि मैंने अपना मतलब निकालने के लिए इस पर डोरे डाले मगर ये बच निकला, और अगर ये मेरे कहने पर अमल नहीं करेगा तो इसे कैद ज़रूर किया जाएगा और ये जलील होकर रहेगा। यूसुफ ने दुआ की, या रब, ये औरतें मुझे जिस काम की दावत दे रही हैं उसके मुकाबले में कैद खाना मुझे ज़्यादा पसंद है, और अगर तूने मुझे इनकी चालों से महफूज ना किया तो मेरा दिल भी इनकी तरफ खींचने लगेगा और जो लोग जहालत के काम करते हैं उनमें मैं भी शामिल हो जाऊंगा। चुनांचे यूसुफ के रब ने उनकी दुआ कबूल की और उन औरतों की चालों से उन्हें महफूज रखा। बेशक वही है जो हर बात सुनने वाला, हर चीज़ जानने वाला है। फिर इन लोगों ने यूसुफ की पाक दामिनी की बहुत सी निशानियां देख लेने के बाद भी मुनासिब यही समझा कि उन्हें एक मुद्दत तक कैद खाने भेज दें, और यूसुफ के साथ दो और नौजवान कैद खाने में दाखिल हुए। उनमें से एक ने एक दिन यूसुफ से कहा कि मैं ख्वाब में अपने आप को देखता हूँ कि मैं शराब नचोड़ रहा हूँ, और दूसरे ने कहा, मैं ख्वाब में यूँ देखता हूँ कि मैंने अपने सर पर रोटी उठाई हुई है और परिंदे उसमें से खा रहे हैं। ज़रा हमें इसकी ताबीर बताओ, हमें तुम नेक आदमी नज़र आते हो। यूसुफ ने कहा, जो खाना तुम्हें कैद खाने में दिया जाता है वो अभी आने नहीं पाएगा कि मैं तुम्हें इसकी हकीकत बता दूंगा। ये उस इल्म का एक हिस्सा है जो मेरे परवेदिगार ने मुझे अता फरमाया है, मगर इससे पहले मेरी एक बात सुनो। बात यह है कि मैंने उन लोगों का दीन छोड़ दिया है जो अल्लाह पर ईमान नहीं रखते और जो आखरत के मुनकिर हैं, और मैंने अपने बाप दादा इब्राहिम, इसहाक और याकूब के दीन की पैरवी की है। हमें ये हक नहीं है कि अल्लाह के साथ किसी भी चीज़ को शरीक ठहराएं। ये तौहीद का अकीदा हम पर और तमाम लोगों पर अल्लाह के फजल का हिस्सा है, लेकिन अक्सर लोग इस नेमत का शुक्र अदा नहीं करते। ऐ मेरे कैद खाने के साथियों, क्या बहुत से मुतफरिक रब बेहतर हैं या वो एक अल्लाह जिसका इक्तदार सब पर छाया हुआ है? उसके सिवा जिसकी तुम इबादत करते हो उनकी हकीकत चंद नामों से ज़्यादा नहीं है जो तुमने और तुम्हारे बाप दादाओं ने रख लिए हैं। अल्लाह ने उनके हक में कोई दलील नहीं उतारी। हाकमियत अल्लाह के सिवा किसी को हासिल नहीं है। उसी ने यह हुक्म दिया है कि उसके सिवा किसी की इबादत ना करो। यही सीधा सीधा दीन है, लेकिन अक्सर लोग नहीं जानते। ऐ मेरे कैद खाने के साथियों, अब अपने ख्वाबों की ताबीर सुनो। तुम में से एक का मामला तो ये है कि वो कैद से आज़ाद होकर अपने आका को शराब पिलाएगा, रहा दूसरा तो उसे सूली दी जाएगी जिसके नतीजे में परिंदे उसके सर को नोच कर खाएंगे। جس معاملے میں تم پوچھ رہے تھے اس کا فیصلہ اسی طرح ہو چکا ہے، اور ان دونوں میں سے جس کے بارے میں ان کا گمان تھا کہ وہ رہا ہو جائے گا، اس سے یوسف نے کہا کہ اپنے آقا سے میرا بھی تذکرہ کر دینا۔ پھر ہوا یہ کہ شیطان نے اس کو یہ بات بھلا دی کہ وہ اپنے آقا سے یوسف کا تذکرہ کرتا، چنانچہ وہ کئی برس قید خانے میں رہے، اور چند سال بعد مصر کے بادشاہ نے اپنے درباریوں سے کہا کہ میں خواب میں کیا دیکھتا ہوں کہ سات موٹی تازی گائیں ہیں جنہیں سات دبلی پتلی گائیں کھا رہی ہیں، نیز سات خوشے ہرے بھرے ہیں اور سات اور ہیں جو سوکھے ہوئے ہیں۔ اے درباریوں، اگر تم خواب کی تعبیر دے سکتے ہو تو میرے اس خواب کا مطلب بتاؤ۔ انہوں نے کہا کہ یہ پریشان قسم کے خیالات معلوم ہوتے ہیں، اور ہم خوابوں کی تعبیر کے علم سے واقف بھی نہیں ہیں۔ اور ان دو قیدیوں میں سے جو رہا ہو گیا تھا، اسے ایک لمبے عرصے کے بعد یوسف کی بات یاد آئی تھی۔ اس نے کہا کہ میں آپ کو اس خواب کی تعبیر بتائے دیتا ہوں، بس مجھے یوسف کے پاس قید خانے میں بھیج دیجیے۔ چنانچہ اس نے قید خانے میں پہنچ کر یوسف سے کہا، یوسف، اے وہ شخص جس کی ہر بات سچی ہوتی ہے، تم ہمیں اس خواب کا مطلب بتاؤ کہ سات موٹی تازی گائیں ہیں جنہیں سات دبلی پتلی گائیں کھا رہی ہیں، اور سات خوشے ہرے بھرے ہیں، اور دوسرے سات اور ہیں جو سوکھے ہوئے ہیں۔ شاید میں لوگوں کے پاس واپس جاؤں اور انہیں خواب کی تعبیر بتاؤں تاکہ وہ بھی حقیقت جان لیں۔ یوسف نے کہا، تم سات سال تک مسلسل غلہ زمین میں اگاؤ گے، اس دوران جو فصل کاٹو اس کو اس کی بالیوں ہی میں رہنے دینا، البتہ تھوڑا سا غلہ جو تمہارے کھانے کے کام آئے وہ نکال لیا کرو۔ پھر اس کے بعد تم پر سات سال ایسے آئیں گے جو بڑے سخت ہوں گے، اور جو کچھ ذخیرہ تم نے ان سالوں کے واسطے جمع کر رکھا ہوگا اس کو کھا جائیں گے۔ ہاں، البتہ تھوڑا سا حصہ جو تم محفوظ کر سکو گے صرف وہ بچ جائے گا۔ پھر اس کے بعد ایک سال ایسا آئے گا جس میں لوگوں پر خوب بارش ہوگی، اور وہ اس میں انگور کا شیرہ نچوڑیں گے۔ اور بادشاہ نے کہا کہ اس کو یعنی یوسف کو میرے پاس لے کر آؤ۔ چنانچہ جب ان کے پاس الچی پہنچا تو یوسف نے کہا، اپنے مالک کے پاس واپس جاؤ اور ان سے پوچھو کہ ان عورتوں کا کیا قصہ ہے جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے تھے، میرا پروردگار ان عورتوں کے مکر سے خوب واقف ہے۔ بادشاہ نے ان عورتوں کو بلا کر ان سے کہا، تمہارا کیا قصہ تھا جب تم نے یوسف کو ورغلانے کی کوشش کی تھی؟ ان سب عورتوں نے کہا کہ ہم کو ان میں ذرا بھی کوئی برائی معلوم نہیں ہوئی۔ عزیز کی بیوی نے کہا کہ اب تو حق بات سب پر کھل ہی گئی ہے، میں نے ہی ان کو ورغلانے کی کوشش کی تھی، اور حقیقت یہ ہے کہ وہ بالکل سچے ہیں۔ جب یوسف کو قید خانے میں اس گفتگو کی خبر ملی تو انہوں نے کہا کہ یہ سب کچھ میں نے اس لیے کیا تاکہ عزیز کو یہ بات یقین کے ساتھ معلوم ہو جائے کہ میں نے اس کی غیر موجودگی میں اس کے ساتھ کوئی خیانت نہیں کی، اور یہ بھی کہ جو لوگ خیانت کرتے ہیں اللہ ان کے فریب کو جلنے نہیں دیتا۔ سپارہ نمبر 12 ختم ہوا۔